الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما مبينا وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد ألا يشركوا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم قال أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك فقلت والله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله أن يغفروا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترم ناظرین, آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے توحید و شرک. دین اسلام میں توحید مرکزی اور بنیادی عقیدے کی حیثیت رکھتا ہے. تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت کا اصل مقصد توحید الہی کی تعلیم دینا اور اسے عملاً قائم کرنا تھا. قرآن مجید کے تین بنیادی اور مرکزی مضامین ہیں, جن میں سے پہلا توحید ہے, دوسرا رسالت اور تیسرا آخرت. لیکن ان تینوں میں مرکزی حیثیت عقیدہ توحید کو حاصل ہے. دراصل عقیدہ توحید کی تعلیم کے لیے اور اس کو انسانوں کی زندگی میں عملاً قائم کرنے کے لیے اللہ تعالی نے سلسلہ رسالت کا آغاز کیا. تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی اپنی قوموں اور معاشروں کو جو سب سے پہلی دعوت دی وہ یہی تھی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر, کہ اے لوگو صرف اللہ کی بندگی اختیار کرو, تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے, لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں. تو یہ سلسلہ رسالت اسی عقیدہ توحید کی تعلیم اور اسی کو عملاً قائم کرنے کے لیے اللہ نے شروع کیا. اور آخرت ان لوگوں کی جزا اور سزا کے لیے ہے کہ جنہوں نے عقیدہ توحید کو قبول کیا اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا. جن لوگوں نے اس عقیدے کو قبول کیا ان کے لیے آخرت میں جنتوں اور انعامات کا وعدہ کیا گیا، اور جن لوگوں نے اس کو نہ مانا ان کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی۔ اس حیثیت سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دین اسلام میں عقیدہ توحید کی کیا حیثیت ہے اور اس کا کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو جو دعوت دی تھی وہ اسی عقیدہ توحید پر مبنی تھی اور مختصر دعوت تھی۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلح، کہ لوگو تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اسے تسلیم کر لو، تم فلاح پا جاؤ۔ اسی طرح ایک دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا کہ کلمہ تن تو نیح، ایک کلمہ ہے کہ جس کو اگر تم تسلیم کر لو گے تو دین لکم العرب والعجم، تو عرب و عجم تمہارے زیر نگین ہوں گے۔ یعنی کلمہ توحید جب انسان اختیار کر لیتا ہے تو وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا سب سے محبوب ترین انسان ہوتا ہے، اور ہر ہر قدم پر زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد اس کے شامل حال۔ لیکن جب انسان اس عقیدہ توحید کو چھوڑ دیتا ہے یا عقیدہ توحید کو اس کی اصل حقیقت کے ساتھ نہیں سمجھتا اور اپنی زندگی میں اس کو نہیں اپناتا تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو کر رہ جاتے ہیں، خواہ کتنا بڑا نیک انسان کیوں نہ ہو، کتنا عبادت گزار زاہد کیوں نہ ہو، لیکن عقیدہ توحید میں کمی کی بنا پر، عقیدہ توحید کو اس کی اصل حقیقت کے ساتھ نہ سمجھنے کی بنا پر اس کی زندگی کے سارے اعمال غارت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ سورہ زمر میں اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف بھی یہی وحی کی ہے اور آپ سے پہلے بھی تمام انبیاء کی طرف یہی وحی کی تھی کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا تو تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم تباہ و برباد ہونے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ غور کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اگر آپ بھی عقیدہ توحید کو اس کی اصل شکل میں نہیں اپنائیں گے، ذرہ بھر بھی شرک کا ارتکاب کریں گے تو سن لیجئے کہ آپ کو بھی ہم بتا رہے ہیں وحی کے ذریعے اور آپ سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے یہ بتا دیا تھا کہ اگر شرک کا ارتکاب کرو گے تو تمہارے تمام اعمال ضائع ہو کر رہ جائے گے اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔ اسی بات کو سورہ نساء میں اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور شرک کے علاوہ گناہوں کو وہ چاہے تو معاف کر دے گا۔ اور فرمایا کہ یہ بات تمہارے ذہن میں واضح ہونی چاہیے، وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا، کہ جس نے بھی شرک کا ارتکاب کیا اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا، آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے معاذ، جانتے ہو اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے، اَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ وہ صرف اسی کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے معاذ، تم جانتے ہو جب اللہ کے بندے ایسا کر لیں، صرف اسی کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ پر بندوں کا یہ حق ہے کہ وہ ان کو عذاب نہ دے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افلا ابشرہم، کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا، لا، اذن یتقلو، نہیں، رہنے دو، ورنہ وہ پھر اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور عمل نہیں کریں گے، انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو، وہ عمل کریں، جد و جہد کریں اور عملاً اس توحید کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں جس کا انہوں نے زبان سے اعتراف کیا ہے، اور عملاً شرک سے وہ بچیں۔ سورہ مائدہ میں بھی اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کیا یقیناً اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارِ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ شرک کو قرآن حکیم میں سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالی نے فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ عربی زبان میں ظلم کہتے ہیں وضع الشیء علی غیر محلہ، کہ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دینا۔ جس چیز کے رکھنے کی اصل جگہ ہے اس کو وہاں سے ہٹا کر غلط جگہ پر رکھ دیا جائے۔ تو انسان جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، شرک کا مرتکب ہوتا ہے، تو دراصل وہ اللہ تبارک و تعالی کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دیتا ہے، اور یہی وہ ظلم ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ظلم اللہ کو کسی صورت میں بھی برداشت نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، اور انہی لوگوں کو اللہ تعالی نے کامیابی کی بشارت اور ضمانت دی ہے جو اپنے ایمان کو شرک کی آلودگی سے بچاتے ہیں۔ فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہ کیا، ظلم کے ساتھ یعنی شرک کے ساتھ. یہ بھی میں نے قرآن حکیم کی آیت کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ قرآن حکیم شرک کو ہی ظلم عظیم کہتا ہے. فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہ کیا، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن اور سکون کی زندگی ہے. وہم مہتدون، اور در حقیقت یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یہ ہیں قرآن و سنت کی وہ واضح نصوص اور واضح ارشادات جن میں شرک سے منع کیا گیا ہے، اس پر وعید سنائی گئی ہے، اور یہ بات فرمائی گئی ہے کہ شرک وہ گناہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی کبھی معاف نہیں کرے گا. اور اس کے مقابلے میں توحید یعنی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ وہ چیز ہے جو دنیا میں انسان کے لیے امن اور سکون اور اطمینان کی ضمانت ہے، اس کے راہ راست پر ہونے کی ضمانت ہے، اور آخرت میں اللہ کے حضور سرفرو ہونے کی ضامن ہے. یہ توحید کیا چیز ہے جس کی اتنی بڑی اہمیت ہے اسلام میں؟ بلکہ دین اسلام کا رکن اول ہی توحید ہے. اس کے بغیر انسان اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس توحید کا وہ اعتراف نہ کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم ہے، اور ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی فرما روا اور حاجت روا نہیں. یہ الہ کے معنی ہیں جو عربی زبان میں آتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، گویا کہ یہ اسلام کی روح، اس کی اصل جان اور اصل حقیقت ہے توحید، اور اس کی ضد ہے شرک. یہ توحید کی حقیقت کیا ہے، شرک کیا ہے؟ دراصل شرک یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں اور اس کے اختیارات میں کسی کو اس کا شریک بنائے. اور توحید یہ ہے کہ انسان کسی کو بھی اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں اور اس کے اختیارات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر ان تجعل للہ ندن وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کا کسی کو ہمسر اور شریک ٹھہراؤ حالانکہ اللہ نے تنہا تمہیں پیدا کیا. انسان کو پیدا کرنے میں، پوری کائنات کو پیدا کرنے میں اللہ کا کوئی شریک اور سہیم نہیں. یہ بات خود کفار مکہ بھی مانتے تھے. جب ان سے سوالیہ انداز میں یہ بات پوچھی جاتی تھی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ وہ اللہ ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے بارش برسائی ہے اور کون بارشیں برساتا ہے، زمین سے کون کھیتیاں اگاتا ہے، اور بارش کے ذریعے زمین کو کون اس کے خشک ہو جانے کے بعد، مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. امن خلق السماوات والارض وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. فرمایا کہ ان سے پوچھو کون ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، یہ لہلہاتے خوبصورت باغات کس نے پیدا کیے ہیں؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ بلند و بالا ہے ان تمام شریکوں سے جو لوگ اس کے ساتھ ٹھہراتے ہیں. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا، کون ہے جو لاچار اور مفلس کی دعا کا جواب دیتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور جو بیماریوں کو دور کرتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے جو یہ کام کرتا ہے؟ فرمایا پھر تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے. اَمَّنْ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ، کون ہے جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے ساری مخلوقات کو، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، کیا اس کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے؟ اسی طریقے سے سورہ واقعہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ انسانی فطرت کو جھنجوڑا گیا ہے. انسانوں، کیسے تم اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک بناتے ہو، اس کے علاوہ دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہو، اس کے علاوہ اوروں سے اپنی حاجتیں مانگتے ہو، اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا رزق رساں سمجھتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر ان کے سامنے جھکتے ہو؟ فرمایا کہ ذرا غور کرو، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یہ جو زمین میں تم بیج ڈال آتے ہو، مٹی کے سپرد کر آتے ہو، اس سے پودا ہم اگاتے ہیں یا اس کو اگانے والے تم ہو؟ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یہ جو ہم آسمان سے بارش برساتے ہیں، یہ بادلوں کے ذریعے یہ تم برساتے ہو یا یہ بارش ہم برساتے ہیں؟ أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، یہ جو منی کا قطرہ تم ٹپکاتے ہو، اس سے انسان کو، بچے کو ہم پیدا کرتے ہیں یا اس کو پیدا کرنے والے تم ہو؟ اسی طریقے سے مختلف انداز میں انسانوں کو یہ بات سمجھائی گئی کہ اس پوری کائنات کو ایک ہی ہستی نے پیدا کیا ہے اور ایک ہی ہستی اس کے پورے نظام کو چلا رہی ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ، وہی اللہ آسمانوں میں بھی الہ ہے، آسمانوں میں بھی اسی کی حکمرانی چل رہی ہے، وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ، اور زمین پر بھی وہی الہ ہے. یہ بات نہیں ہے کہ صرف وہ آسمانوں کا الہ ہے، اور اس نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، ستارے اور چاند اور سورج اور ہوائیں اور درخت اور پہاڑ، وہ اس کی اطاعت کر رہی ہیں، اس کے قانون کی پابندی کر رہی ہیں، بلکہ اے انسانوں اس زمین پر بھی اصلاً اور حقیقتاً اسی کی حکمرانی قائم، اور بلا شرکت غیرے وہی پوری کائنات کا مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، خالق بھی ہے اور حاکم بھی ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو پوری کائنات کا رب ہے. رب العالمین، رب عربی میں کہتے ہیں مالک، اس کا ایک معنی ہے. اس کا دوسرا معنی ہے نگرانی کرنے والا، اور اس کا تیسرا معنی ہے حاکم، حکمرانی کرنے والا. مالک بھی وہی ہے، پوری کائنات کی نگرانی بھی وہی کر رہا ہے، اور پوری کائنات پر حکمرانی بھی وہی کر رہا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے. الحی، وہ زندہ جاوید ہستی ہے. القیوم، جس نے پوری کائنات کے نظام کو سنبھال رکھا ہے. القیوم، پورے نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. پوری کائنات اسی کی ملکیت ہے، وہ مالک ہے، اور اس کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی مادی رشتہ اس کا نہیں ہے. وہ ان تمام خامیوں سے، تمام نقائص سے، تمام کمزوریوں اور کوتاہیوں سے بالا تر ہے جو انسانوں کو لاحق ہوتی ہیں اور جو انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں. تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے. تو شرک کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، کہ اللہ کی ذات جیسی کوئی اور ذات بھی ہے. کیونکہ سورہ شورا میں اللہ کی ذات کے بارے میں جو بات فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ بے مثل ہے، وہ بے مثال ہے، بے نظیر ہے، اس کی کوئی مثال، اس کے ساتھ کسی کو تشبیہ دی ہی نہیں جا سکتی. یہ اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں شرک ہے. جیسے عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تین خداؤں میں سے تیسرے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاث، کہ ان لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تینوں میں سے تیسرا ہے. عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ، عیسیٰ اور مریم، وہ کہتے ہیں تینوں الگ الگ بھی خدا ہیں اور تینوں یک جا بھی خدا ہے. تو اس طرح کسی اور ذات کو اللہ کی ذات جیسا قرار دینا، یہ اللہ کی ذات میں شرک. لیسا کمثلہ شیء، اور دوسرے اللہ کی صفات میں سے کسی صفت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ دعاؤں کو سنتا ہے اور وہی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ تمام انسانوں کی ضرورتوں اور حاجتوں کو جانتا ہے، وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ وہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اگر کسی اور ہستی کے بارے میں کوئی یہ تصور رکھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اور ہستی ایسی ہے جو انسانوں کی حاجتیں پورا کرتی ہے، یا کوئی اور ہستی ہے جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، تو یہ اللہ کی صفات میں شرک۔ تو اللہ کی صفات میں سے کسی صفت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ توحید میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ توحید کے منافی ہے، اور یہ اللہ کی صفت میں شرک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے حقوق میں سے کسی حق میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ اللہ کا حق ہے کہ بندہ ہونے کی حیثیت سے انسان اس کے سامنے سجدہ ریز ہو، ادب اور احترام کے ساتھ ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو۔ یہ اسی کا حق ہے کہ انسان اس کے سامنے جھک جائے، یہ اسی کا حق ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے جو قانون دیا ہے اس قانون پر چلے۔ اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے یا کسی کے سامنے جھکتا ہے یا ادب اور احترام کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے یا اللہ کے دیے ہوئے قانون کے علاوہ کسی اور کے قانون کو مانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تو یہ اللہ کے حقوق میں شرک کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اسی بات کی وضاحت کرتے کہ یہ دراصل اللہ کی رضا اور خوشنودی کے علاوہ کسی اور کی رضا اور خوشنودی کو چاہنا ہے۔ فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے در حقیقت شرک کیا۔ نماز پڑھی، بظاہر وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن دل میں یہ بات ہے کہ وہ دکھائے لوگوں کو کہ میں نمازی، تو یہ اب اللہ کے لیے نہ رہی، یہ اب لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ان کی خوشنودی اور رضا کے لیے ہوگی، ان کو خوش کرنے کے لیے ہوگا۔ فرمایا یہ اللہ کے ساتھ شرک، اللہ اپنے ساتھ اتنا بھی شرک گوارا نہیں کرتا کہ انسان دکھاوے کے لیے اس کی کوئی عبادت کرے، عبادت اسی کی ہے، بظاہر اسی کے سامنے جھک رہا ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے نمازی سمجھے۔ فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کی۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے در حقیقت اللہ کے ساتھ شرک کی۔ حالانکہ بظاہر وہ روزہ رکھ رہا ہے، دن بھر بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، لیکن ریاکاری آ گئی ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ دوسروں کی رضا شامل ہو گئی ہے، فرمایا اس نے شرک کی، اس کی یہ ساری نیکی غارت ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ اور خیرات کیا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز حساب کتاب کے لیے سب سے پہلے تین قسم کے لوگوں کو اپنی بارگاہ میں لائے گا۔ ان میں سے پہلا وہ شخص ہوگا کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھ پر اپنے انعامات کیے تھے، اپنے احسانات کیے تھے، تو نے کیا کیا تھا، تو نے دنیا میں رہتے ہوئے کیا رویہ اختیار کیا تھا. وہ کہے گا رب العالمین، میں نے تیری راہ میں لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی تھی، تیرے دین کے دشمنوں سے جنگ کی تھی اور اپنی جان کو تیری راہ میں قربان کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے تو، یقیناً تو نے جہاد کیا تھا، میرے دشمنوں سے لڑا تھا، اپنی جان قربان کی تھی، لیکن تیرا جذبہ یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا بہادر ہے، بڑا شجاع ہے، چنانچہ لوگوں کے اندر تیرا یہ چرچا ہوا، تیری یہ شہرت ہو گئی، اب میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ذلت کے ساتھ جہنم میں پھینک دے گا. دوسرا وہ آدمی ہوگا جو عالم دین ہوگا. اللہ تعالی فرمائے گا میں نے تجھ پر بڑے احسانات کیے تھے، تجھے علم دیا تھا، تو نے دنیا میں کیا کیا تھا. وہ کہے گا رب العالمین، میں نے قرآن پڑھا تھا، لوگوں کو قرآن سکھایا تھا، تیرے دین کی اشاعت کے لیے میں نے جدوجہد کی تھی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، بڑا قاری کہیں، چنانچہ دنیا میں تجھے یہ کہا گیا، اس لحاظ سے تیری شہرت ہوئی. آج میرے پاس تیرے لیے تیرے اس عمل کا کوئی اجر نہیں ہے، میرے ہاں تیرا کوئی مرتبہ اور مقام نہیں ہے. حکم ہوگا فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم میں پھینک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو جہنم میں پھینک دیا جائے. تیسرا شخص ہوگا جو بڑا مالدار تھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھ پر بڑے احسانات کیے تھے، مال و دولت سے نوازا تھا، تو نے دنیا کے اندر کیا طرز عمل اختیار کیا تھا. کہے گا رب العالمین، میں نے تیرے عطا کردہ مال کو تیری راہ میں لٹایا تھا، تو نے جن لوگوں کے حقوق رکھے تھے، یتیموں کو، بیواؤں کو، بے سہارا لوگوں کو، تیری راہ میں جہاد کرنے والوں کو، دن رات میں نے اپنے مال کو تیری راہ میں لٹایا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے بڑا سخی کہیں، فیاض کہیں، چنانچہ دنیا میں لوگوں نے یہ کہا اور تیرا جو مقصد تھا، جو نیت تھی، جو جذبہ تھا، وہ دنیا میں پورا ہو گیا. آج میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں، فرشتوں لے گئے اس کو بھی جہنم میں پھینک. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے انجام سے محفوظ رکھے. آپ غور کیجئے کہ یہ انجام کیوں ہوا، کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کے نتیجے کی بنا پر، کہ خالصاً اللہ کے لیے عمل نہیں ہوا، خالصاً اللہ کے لیے عمل نہ ہو، اس میں ذرا بھی اپنے نفس کی تسکین، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے سامنے بڑا بننے کی خواہش، لوگوں کے اندر اپنی نیکی، اپنی سخاوت، اپنے اچھا ہونے کا جذبہ اگر ہو تو یہ انسان کی تمام نیکیوں کو راکھ کر دیتا ہے اور ان کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. اس لیے قرآن و سنت میں مسلمانوں کو اس بات کی طرف خاص طور پر متوجہ کیا گیا ہے کہ شرک سے بچنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اعتماد اور بھروسہ ہو تو صرف اللہ پر. اگر ذرا بر بھی یہ بات آ گئی کہ یہ میرے قوت بازو کا نتیجہ ہے تو بس تباہ ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل اور اپنے ارشادات بالکل اسی بات کی غمازی کرتے ہیں کہ جیسا ایک شاعر نے یہ کہا ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا. من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے کسی سے محبت رکھی تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے رکھی. جس کو کچھ دیا، جس سے بغض رکھا، نفرت رکھی، عداوت رکھی تو اللہ کی رضا کے لیے رکھی. جس کو کچھ دیا تو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے دیا، اور کسی کو کچھ نہیں دیا روک کر رکھا تو اللہ کی رضا کے لیے. فرمایا اس شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی، اس نے توحید کی حقیقت کو سمجھ کر اس کو عملی جامہ پہنا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپسی کے موقع پر ایک درخت کے نیچے آرام فرماتے ہیں. صحابہ کرام بکھر جاتے ہیں مختلف درختوں کے نیچے. ایک مشرک آپ کو اکیلا پا کر دوڑتا ہوا آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو درخت سے لٹک رہی تھی وہ ہاتھ میں لے کر آپ پر سونتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں یمنعنی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تمہاری تلوار میرے ہاتھ میں ہے، تم اکیلے ہو، اب مجھ سے کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ میری زد میں ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ بغیر کسی گھبراہٹ کے صرف ایک کلمہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں. اس کی اس بات کے جواب میں آپ فرماتے ہیں اللہ، میرا اللہ مجھے بچائے گا. آپ کی زبان سے یہ کلمہ نکلا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ مشرک کانپ کر رہ گیا اور وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی. وہی تلوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی، فرمایا کہ اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ شخص امان کا طالب ہوا، معافی مانگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا. یہ ہے اللہ پر ایمان اور یہ ہے کامل توحید. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، یہ حدیث ہے، اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کا سوال بھی اللہ سے کرو. اس لیے کہ اصل سبب اللہ ہے، اصل دینے والا اللہ ہے. اسباب تو لازماً استعمال کرو، تو اگر بیمار ہو جاؤ علاج بھی کرو، لیکن یقین یہ ہو کہ اس گولی اور سیرپ میں شفا نہیں ہے. ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. اور فرمایا کہ اگر تمہیں نمک کی بھی ضرورت ہو تو وہ بھی اللہ سے مانگو. مطلب یہ کہ اصل دینے والا, ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف اللہ ہے. یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمائی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ اے بیٹے یا بنیا, اے بیٹے میں تمہیں چند باتوں کی نصیحت کرتا ہوں, اسے محفوظ کر. احفظ اللہ یحفظک, اللہ کو یاد رکھ اللہ تجھے یاد رکھے, اللہ کو ہمیشہ یاد رکھ, تمہارے رگ و پے میں اللہ, اس کا نام, اس کا ذکر, اس کی یاد رچی بسی, تو اللہ بھی تمہیں یاد رکھے. احفظ اللہ تجد تجاہ, اللہ کو یاد رکھو تو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ کو یاد رکھو, اللہ کو سامنے پاؤ. پھر فرمایا یاد رکھو اگر دنیا کے سارے لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں کسی قسم کا نفع پہنچائیں, وہ تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. اور اگر دنیا کے سارے لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں, وہ تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نے اپنے ہاں تیرے لیے نقصان کو نہیں لکھا, وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم سب بھوکے ہو سوائے ان کے جس کو اللہ کھلائے, تم اللہ سے مانگو وہ تمہیں کھلائے گا. لوگو تم سب پیاسے ہو سوائے ان کے جن کو اللہ پلائے, تم اللہ سے مانگو وہ تمہیں پلائے گا. لوگو تم سب ننگے ہو سوائے ان کے جس کو اللہ پہنا دے, تم اللہ سے مانگو وہی تمہیں پہنا. یہ ہے توفیق کہ انسان زندگی کے ہر معاملے میں اللہ ہی کو سب کچھ سمجھے, پریشانی ہو اسی کی طرف متوجہ ہو, دکھ اور تکلیف ہو اللہ ہی اس کا سہارا ہو, کتنے ہی خوفناک حالات ہوں وہ سارے سہاروں کو, سارے وسیلوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ. فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا, اگر اللہ ہی تمہیں کوئی دکھ اور تکلیف پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, لیکن وہی تمہیں خیر سے نوازنا چاہے, بھلائی سے نوازنا چاہے تو دنیا کی کوئی قوت اسے روک نہیں سکتی. اور یہی وہ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت, اے اللہ جسے تجھے دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا, اور جسے تو محروم رکھنا چاہے اسے کوئی نواز نہیں سکتا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد, تیرے مقابلے میں کسی کی شان و شوکت کسی کے کوئی کام نہیں آ سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں, آپ کا طرز عمل, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا رویہ اور طرز عمل, آپ غور سے ان کا مطالعہ کریں تو یہ بات نظر آئے گی کہ کس طریقے سے انہوں نے توحید کی حقیقت کو سمجھا تھا اور اپنی زندگیوں میں عملاً اس کو برت کر دکھایا تھا.
تو توحید کامل یہ ہے کہ نہ تو اللہ کی ذات میں شرک ہو، نہ اللہ کی صفات میں شرک ہو، نہ اللہ کے حقوق میں شرک ہو، نہ اللہ کے اختیارات میں شرک ہو. یہ اللہ کا اختیار ہے، انسانوں اور پوری کائنات کے خالق اور مالک اور رب ہونے کی حیثیت سے، کہ حلال اور حرام کے وہی قواعد مقرر کرے، جائز اور ناجائز کے قوانین وہی مقرر کرے، وہی چیز حق ہو جسے وہ حق قرار دے، وہی چیز ناحق ہو جسے وہ ناحق قرار دے. اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن حکیم کی آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمائی تھی کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب کا درجہ دے دیا تھا. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جو عیسائی تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عیسائی عالم تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حکیم کی یہ آیت ہے کہ عیسائیوں نے یہودیوں نے اپنے عالموں کو درویشوں کو رب کا درجہ دے دیا، ہم نے تو کبھی اپنے عالموں کو اور درویشوں کو رب کا درجہ نہیں دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی، کیا یہ بات نہیں تھی کہ تمہارے عالم جس چیز کو جائز قرار دیتے تھے تم اس کو جائز سمجھتے تھے، جس کو ناجائز قرار دیتے تھے لوگ اسی کو ناجائز، جس چیز کو وہ حلال قرار دیتے تھے اسی کو حلال سمجھتے تھے، جس کو حرام قرار دیتے تھے اسی کو حرام سمجھتے تھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو ٹھیک ہے، ایسا تو ہم کرتے تھے. فرمایا کہ یہی اللہ کو چھوڑ کر ان کو رب کا درجہ دینا ہے. اللہ کے مقابلے میں کسی کے قانون کو قانون کا درجہ دینا، اللہ کے جائز اور ناجائز کو چھوڑ کر انسانوں کے ٹھہرائے ہوئے جائز اور ناجائز کو وہی حیثیت دینا جو اللہ کے جائز اور ناجائز کی ہے، یہی ان کو رب ٹھہرانا ہے. تو اللہ کے اختیارات میں حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پورے عالم اسلام میں، پوری دنیا کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، عالم اسلام میں بھی ہم اجتماعی طور پر شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں. کہیں اس کی ذات میں شرک ہے، کہیں اس کی صفات میں شرک ہے، کہیں اس کے حقوق میں شرک کیا جا رہا ہے، اور کہیں اس کے اختیارات میں شرک کیا جا رہا ہے. اور اللہ کے ساتھ سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ اس کے نازل کردہ قانون کو چھوڑ کر انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو انسان زندگی میں اپنا لے اور اپنی زندگی کا قانون اسے بنا لے اور اپنی حکومتوں کے دستور اور آئین کی بنیاد انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین پر رکھے. یہ سب سے بڑا شرک ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ اجتماعی طور پر تمام مسلمان اس کا ارتکاب کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو اس شرک کی بیماری سے بچائے اور توحید کامل کو سمجھنے اور اپنانے کی اور عملاً اپنی عملی زندگیوں میں اس کی پوری روح اور حقیقت کے ساتھ جاری و ساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
visit tazkir.org